اے امیروں اور بادشاہوں اور دولت مندوں، آپ لوگوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو خدا سے ڈرتے اور اس کی تمام راہوں میں راست باز ہیں۔ اکثر ایسے ہیں کہ دنیا کے ملک اور دنیا کے املاک سے دل لگاتے ہیں اور پھر اسی میں عمر بسر کر لیتے ہیں اور موت کو یاد نہیں رکھتے۔ ہر ایک امیر جو نماز نہیں پڑھتا اور خدا سے لاپرواہ ہے، اس کے تمام نوکروں چاکروں کا گناہ اس کی گردن پر ہے۔ ہر ایک امیر جو شراب پیتا ہے، اس کی گردن پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہے جو اس کے ماتحت ہو کر شراب میں شریک ہیں۔ اے عقل مندو، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں، تم سنبھل جاؤ۔ تم ہر ایک بے اعتدالی کو چھوڑ دو، ہر ایک نشہ کی چیز کو ترک کرو۔ انسان کو تباہ کرنے والی صرف شراب ہی نہیں، بلکہ افیون، گانجہ، چرس، بھنگ، تاڑی اور ہر ایک نشہ جو ہمیشہ کے لیے عادت کر لیا جاتا ہے، وہ دماغ کو خراب کرتا اور آخر ہلاک کرتا ہے۔ سو تم اس سے بچو۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ تم کیوں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو، جن کی شامت سے ہر ایک سال ہزار ہاں تمہارے جیسے نشہ کے عادی اس دنیا سے کوچ کرتے جاتے ہیں۔ یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ مگر اے مسلمانوں، تمہارے نبی علیہ السلام تو ہر ایک نشہ سے پاک اور معصوم تھے، جیسا کہ وہ فی الحقیقت معصوم ہے۔ تو تم مسلمان کہلا کر کس کی پیروی کرتے ہو؟ قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہراتا، پھر تم کس دستاویز سے شراب کو حلال ٹھہراتے ہو؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، جن کی شامت سے ہر ایک سال ہزار ہاتھ تمہارے جیسے نشہ کے عادی اس دنیا سے کوچ کرتے جاتے ہیں، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ پرہیزگار انسان بن جاؤ تا تمہاری عمریں زیادہ ہوں اور تم خدا سے برکت پاؤ۔ حد سے زیادہ عیاشی میں بسر کرنا لعنتی زندگی ہے۔ حد سے زیادہ بدخلق اور بے مہر ہونا لعنتی زندگی ہے۔ حد سے زیادہ خدا یا اس کے بندوں کی ہمدردی سے لاپرواہ ہونا لعنتی زندگی ہے۔ ہر ایک امیر خدا کے حقوق اور انسانوں کے حقوق سے ایسا ہی پوچھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر، بلکہ اس سے زیادہ۔ بس کیا بدقسمت وہ شخص ہے جو اس مختصر زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خدا سے منہ پھیر لیتا ہے اور خدا کے حرام کو ایسی بے باکی سے استعمال کرتا ہے کہ گویا وہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ غصے کی حالت میں دیوانوں کی طرح کسی کو گالی، کسی کو زخمی اور کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور شہوات کے جوش میں بے حیائی کے طریقوں کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ سچی خوشحالی کو نہیں پائے گا یہاں تک کہ مرے گا۔ اے عزیزو، تم تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہو اور وہ بھی بہت کچھ گزر چکی، تو اپنے مولا کو ناراض مت کرو۔ ایک انسانی گورنمنٹ جو تم سے زبردست ہو، اگر تم سے ناراض ہو تو وہ تمہیں تباہ کر سکتی ہے۔ بس تم سوچ لو کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے کیوں کر تم بچ سکتے ہو؟ اگر تم خدا کی آنکھوں کے آگے متقی ٹھہر جاؤ تو تمہیں کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، اور وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور دشمن جو تمہاری جان کے درپے ہے، تم پر قابو نہیں پائے گا، ورنہ تمہاری جان کا کوئی حافظ نہیں۔ اور تم دشمنوں سے ڈر کر یا اور آفات میں مبتلا ہو کر بے قراری سے زندگی بسر کرو گے، اور تمہاری عمر کے آخری دن بڑے غم اور غصہ کے ساتھ گزریں گے۔ خدا ان لوگوں کی پناہ ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو خدا کی طرف آ جاؤ اور ہر ایک مخالفت اس کی چھوڑ دو، اور اس کے فرائض میں سستی نہ کرو، اور اس کے بندوں پر زبان سے یا ہاتھ سے ظلم مت کرو۔ یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، جو شخص بنی نو پر قوت غضبی کو بڑھاتا ہے، وہ غضب سے ہی ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے سورۃ فاتحہ میں یہود کا نام مغضوب علیہم رکھا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قیامت کو تو ہر ایک مجرم خدا کے غضب کا مزہ چکھے گا، مگر جو ناحق دنیا میں غضب کرتا ہے، وہ دنیا میں ہی الہی غضب کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ نصارہ سے یہودیوں کی نسبت دنیا میں غضب ظہور میں نہ آیا، اس لیے سورۃ فاتحہ میں ان کا نام ظالین رکھا گیا۔ ظالین کے لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ گمراہ ہیں، اور دوسرے معنی اس کے ہیں کہ کھوئے جائیں گے۔ یہ میرے نزدیک ان کے لیے بشارت ہے کہ کسی وقت جھوٹے مذہب سے نجات پا کر اسلام میں کھوئے جائیں گے، اور رفتہ رفتہ مشرکانہ عقائد اور ناقص یا قابل شرم رسوم کو چھوڑتے چھوڑتے برنگ مسلمین موحدین ہو جائیں گے۔ غرض ظالین کے لفظ میں، جو سورۃ فاتحہ کے آخر میں ضلالت کے دوسرے معنوں کے لحاظ سے کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں محو ہونا اور کھوئے جانا ہے، عیسائیوں کی آئندہ مذہبی حالت کے لیے یہ ایک پیشگوئی ہے۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس کے بندوں پر زبان سے یا ہاتھ سے ظلم مت کرو اور آسمانی قہر اور غضب سے ڈرتے رہو کہ یہی راہ نجات کی ہے. اے علماء اسلام میری تکذیب میں جلدی مت کرو کہ بہت اسرار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جلدی سے سمجھ نہیں سکتا. بات کو سن کر اسی وقت رد کرنے کے لیے تیار مت ہو جاؤ کہ یہ تقوی کا طریق نہیں ہے. اگر تم میں بعض غلطیاں نہ ہوتیں اور اگر تم نے بعض احادیث کے الٹے معنی نہ سمجھے ہوتے تو مسیح موعود کا جو حکم ہے آنا ہی لغو تھا. تم سے پہلے یہ عبرت کی جگہ موجود ہے کہ جس بات پر تم نے زور مارا ہے اور جس جگہ تم نے قدم رکھا ہے اسی جگہ یہودیوں نے رکھا تھا. یعنی جیسا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے منتظر ہو، وہ بھی الیاس نبی کے دوبارہ آنے کے منتظر تھے اور کہتے تھے کہ مسیح تب آئے گا جبکہ پہلے الیاس نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا دوبارہ دنیا میں آ جائے گا. اور جو شخص الیاس کے دوبارہ آنے سے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اور وہ نہ صرف احادیث کی روح سے ایسا خیال رکھتے تھے بلکہ خدا کی کتاب کو جو صحیفہ ملاکی نبی ہے اس ثبوت میں پیش کرتے تھے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نسبت یہودیوں کے معبود مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا اور الیاس آسمان سے نہ اترا جو اس دعویٰ کی شرط تھی، تو یہ تمام عقیدے یہودیوں کے باطل ثابت ہو گئے. اور وہ جو یہودیوں کے خیال میں تھا کہ ایلیا نبی بجسم الانصری آسمان سے نازل ہوگا، اس کے آخر کار یہ معنی کھلے کہ الیاس کی خوب اور طبیعت پر کوئی دوسرا شخص ظاہر ہو جائے گا. اور یہ معنی حضرت عیسیٰ نے خود بیان فرمائے جن کو دوبارہ آسمان سے اتار رہے ہو. بس تم کیوں ایسی جگہ ٹھوکر کھاتے ہو جس جگہ تم سے پہلے یہود ٹھوکر کھا چکے ہیں؟ تمہارے ملک میں ہزارہا یہودی موجود ہیں، تم ان کو پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا یہود کا یہی اعتقاد نہیں جو اب تم ظاہر کر رہے ہو. بس وہ خدا جس نے عیسیٰ کی خاطر ایلیا نبی کو آسمان سے نہ اتارا اور یہود کے سامنے اس کو تاویلوں سے کام لینا پڑا، وہ تمہاری خاطر کیوں کر عیسیٰ کو اتارے گا؟ جس کو تم دوبارہ اتارتے ہو اسی کے فیصلے سے تم منکر ہو. اگر شک ہے تو کئی لاکھ عیسائی اس ملک میں موجود ہیں اور ان کی انجیل بھی موجود، ان سے دریافت کر لو کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہی کہا تھا کہ ایلیا جو دوبارہ آنے والا تھا وہ یوحنا ہی ہے، یعنی یحییٰ. اور اتنی بات کہہ کر یہود کی پرانی امیدوں کو خاک میں ملا دیا. اگر اب یہ ضروری ہے کہ عیسیٰ نبی ہی آسمان سے آوے تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ سچا نبی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اگر آسمان سے واپس آنا سنت اللہ میں داخل ہے تو الیاس نبی کیوں واپس نہ آیا؟ اور کیوں اس جگہ یحییٰ کو الیاس ٹھہرا کر تاویل سے کام لیا گیا؟ عقل مند کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اور نیز جس کام کے لیے آپ لوگوں کے عقیدوں کے موافق مسیح ابن مریم آسمان سے آئے گا، یعنی یہ کہ مہدی سے مل کر لوگوں کو جبرن مسلمان کرنے کے لیے جنگ کرے گا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کو بدنام کرتا ہے. قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ مذہب کے لیے جبر درست ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں جبر نہیں ہے. پھر مسیح ابن مریم کو جبر کا اختیار کیوں کر دیا جائے گا؟ یہاں تک کہ بجوز اسلام یا قتل کے جزیہ بھی قبول نہ کرے گا. یہ تعلیم قرآن شریف کی کس مقام اور کس سپارہ اور کس سورہ میں ہے؟ یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، اگر کہو کہ عربوں کے لیے بھی حکم تھا کہ جبرن مسلمان کیے جائیں، یہ خیال قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ تمام عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذا پہنچایا تھا اور بہت سے صحابہ مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا تھا اور بقیت السیف کو وطن سے نکال دیا تھا، اس لیے وہ تمام لوگ جو مرتکب جرم قتل یا معین اس جرم کے تھے وہ سب خدا تعالیٰ کی نظر میں اپنی خون ریزی کے عوض میں خون ریزی کے لائق ہو چکے تھے. ان کی نسبت بطور قصاص اصل حکم قتل کا تھا، مگر رحم الراحمین کی طرف سے یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی ان میں سے مسلمان ہو جائے تو اس کا گزشتہ جرم جس کی وجہ سے وہ قابل سزائے موت ہے بخش دیا جائے گا. بس کہاں یہ صورت رحم اور کہاں قدر. اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں سارا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں، اور صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ جن لوگوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لڑائیاں کی گئی تھیں وہ لڑائیاں دین کو جبرن شائع کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یا تو بطور سزا تھیں، یعنی ان لوگوں کو سزا دینا منظور تھا جنہوں نے ایک گروہ کثیر مسلمانوں کو قتل کر دیا اور بعض کو وطن سے نکال دیا تھا اور نہایت سخت ظلم کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی ان مسلمانوں کو جن سے کفار جنگ کر رہے ہیں بسبب مظلوم ہونے کے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی اور خدا قادر ہے کہ جو ان کی مدد کرے، اور یا وہ لڑائیاں ہیں جو بطور مدافعت تھیں، یعنی جو لوگ اسلام کے نابود کرنے کے لیے پیش قدمی کرتے تھے یا اپنے ملک میں اسلام کو شائع ہونے سے جبرن روکتے تھے، ان سے بطور حفاظت خود اختیاری یا ملک میں آزادی پیدا کرنے کے لیے لڑائی کی جاتی تھی۔ تو جو ان تین صورتوں کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس خلیفوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، بلکہ اسلام نے غیر قوموں کے ظلم کی اس قدر برداشت کی ہے جو اس کی دوسری قوموں میں نظیر نہیں ہے۔ پھر یہ عیسیٰ مسیح اور مہدی صاحب کیسے ہوں گے جو آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ کسی اہل کتاب سے بھی جزیہ قبول نہیں کریں گے، اور آیت حتی یوت الجزیہ تا ایدم وہم ساغرون کو بھی منسوخ کر دیں گے۔ یہ دین اسلام کے کیسے حامی ہوں گے کہ آتے ہی قرآن کی ان آیتوں کو بھی منسوخ کر دیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی منسوخ نہیں ہوئی، اور اس قدر انقلاب سے پھر بھی ختم نبوت میں حرج نہیں آئے گا۔ اس زمانہ میں جو 1300 برس عہد نبوت کو گزر گئے اور خود اسلام اندرونی طور پر 73 فرقوں پر پھیل گیا، سچے مسیح کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ دلوں پر فتح پاوے نہ تلوار کے ساتھ، اور صلیبی عقیدہ کو واقعی اور سچے ثبوت کے ساتھ توڑ دے، نہ یہ کہ ان صلیبوں کو توڑتا کرے جو چاندی یا سونے یا پیتل یا لکڑی سے بنائی جاتے ہیں۔ اگر تم جبر کرو گے تو تمہارا جبر اس بات پر کافی دلیل ہے کہ تمہارے پاس اپنی سچائی پر کوئی دلیل نہیں۔ یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، بعض نادان مجھ پر اعتراض کرتے ہیں جیسا کہ صاحب المنار نے بھی کیا کہ یہ شخص انگریزوں کے ملک میں رہتا ہے اس لیے جہاد کی ممانعت کرتا ہے۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ اگر میں جھوٹ سے اس گورنمنٹ کو خوش کرنا چاہتا تو میں بار بار کیوں کہتا کہ عیسیٰ بن مریم صلیب سے نجات پا کر اپنی موت طبی سے بمقام سری نگر کشمیر مر گیا، اور نہ وہ خدا تھا اور نہ خدا کا بیٹا۔ کیا انگریز مذہبی جوش والے میرے اس فکر سے مجھ سے بیزار نہیں ہوں گے؟ پس سنو اے نادانوں، میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوش آمد نہیں کرتا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلواریں چلاتی ہے، قرآن شریف کے روح سے جنگ مذہبی کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی، اور ان کا شکر کرنا ہمیں اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنا کام مکہ اور مدینہ میں بھی نہیں کر سکتے تھے مگر ان کے ملک میں۔ یہ خدا کی طرف سے حکمت تھی کہ مجھے اس ملک میں پیدا کیا، بس کیا میں خدا کی حکمت کی کثر شان کروں؟ اور جیسا کہ قرآن شریف کی آیت وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ صلیب کے واقعہ کے بعد ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیبی بلا سے رہائی دے کر اس کو اور اس کی ماں کو ایک ایسے اونچے ٹیلے پر جگہ دی تھی کہ وہ آرام کی جگہ تھی اور اس میں چشمے جاری تھے، یعنی سری نگر کشمیر۔ اسی طرح خدا نے مجھے اس گورنمنٹ کے اونچے ٹیلے پر جہاں مفسدین کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا جگہ دی جو آرام کی جگہ ہے، اور اس ملک میں سچے علوم کے چشمے جاری ہیں اور مفسدوں کے حملوں سے امن اور قرار ہے، پھر کیا واجب نہ تھا کہ ہم اس گورنمنٹ کے احسانات کا شکر کرتے؟ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، ہر یک نادان اور ظالم تباہ جب دلیل سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر تلوار یا بندوق کی طرف ہاتھ لمبا کرتا ہے، مگر ایسا مذہب ہرگز ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا جو صرف تلوار کے سہارے سے پھیل سکتا ہے نہ کسی اور طریق سے۔ اگر تم ایسے جہاد سے باز نہیں آ سکتے اور اس پر غصہ میں آ کر راستبازوں کا نام بھی دجال اور ملحد رکھتے ہو تو ہم ان دو فکروں میں اس تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اندرونی تفرقہ اور پھوٹ کے زمانے میں تمہارا فرضی مسیح اور فرضی مہدی کس کس پر تلوار چلائے گا؟ یا سنیوں کے نزدیک شیعہ اس لائق نہیں کہ ان پر تلوار اٹھائی جائے، اور شیعوں کے نزدیک سنی اس لائق نہیں کہ ان سب کو تلوار سے نیست و نابود کیا جاوے؟ پس جب کہ تمہارے اندرونی فرقے ہی تمہارے عقیدہ کی روح سے مستوجب سزا ہیں تو تم کس کس سے جہاد کرو گے؟ مگر یاد رکھو کہ خدا تلوار کا محتاج نہیں، وہ اپنے دین کو آسمانی نشانوں کے ساتھ زمین پر پھیلائے گا اور کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ اور یاد رکھو کہ اب عیسیٰ تو ہرگز نازل نہیں ہوگا، کیونکہ جو اقرار اس نے آیت فلما توفیتنی کے روح سے قیامت کے دن کرنا ہے، اس میں صفائی سے اس کا اعتراف پایا جاتا ہے تو وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، اور قیامت کو اس کا یہی عذر ہے کہ عیسائیوں کے بگڑنے کی مجھے خبر نہیں، اور اگر وہ قیامت کے پہلے دنیا میں آتا تو کیا وہ یہی جواب دیتا کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی کچھ خبر نہیں؟ لہذا اس آیت میں اس نے صاف اقرار کیا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں نہیں گیا، اور اگر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آنے والا تھا اور برابر 40 برس رہنے والا، تب تو اس نے خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولا کہ مجھے عیسائیوں کے حالات کی کچھ خبر نہیں۔ اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آمد ثانی کے وقت میں نے 40 کروڑ کے قریب دنیا میں عیسائی پایا اور ان سب کو دیکھا، اور مجھے ان کے بگڑنے کی خوب خبر ہے، اور میں تو انعام کے لائق ہوں کہ تمام عیسائیوں کو مسلمان کیا اور صلیبوں کو توڑا۔ یہ کیسا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ کہے گا کہ مجھے خبر نہیں؟ حضرت اس آیت میں نہایت صفائی سے مسیح کا اقرار ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر محلہ خان یار میں اس کی قبر ہے۔ یہاں نشان دے کر حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، ایک یہودی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ قبر واقعہ سری نگر یہودیوں کے انبیاء کی قبروں کی طرح بنی ہوئی ہے، دیکھو پرچہ علیحدہ حاشیہ۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، حضور تحریر فرماتے ہیں، اب خدا خود نازل ہوگا اور ان لوگوں سے آپ لڑے گا جو سچائی سے لڑتے ہیں۔ خدا کا لڑنا قابل اعتراض نہیں کیونکہ وہ نشانوں کے رنگ میں ہے، لیکن انسان کا لڑنا قابل اعتراض ہے کیونکہ وہ جبر کے رنگ میں ہے۔